نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, صحیح سالم بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, پھر قرآن کا شعور دیا, اور اس وقت اللہ کے اس گھر میں ہم بیٹھ کر اللہ ہی کی بات سننے کے لیے بیٹھے. ہم سے بھی زیادہ کوئی خوش قسمت ہوگا؟ ہم سے بھی زیادہ کسی پر نعمتیں ہوں گی؟ چلیے چند سیکنڈ کے لیے سوچتے ہیں, کیا میں اور آپ اپنی مرضی سے انسان بنے؟ کیا ہم مینڈک نہیں ہو سکتے تھے, مچھر, چیونٹی, کوا, جو بھی آپ لا سکیں اس کو ذہن میں لائیے اور خود سے پوچھئے کہ اگر میں انسان ہوں تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ. دل سے شکر کے کلمے بولیے, الحمدللہ. کچھ بھی اور ہوتے کہ انسان سے اچھے ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو سب سے اچھا, احسن کہتے ہیں جس سے اوپر کوئی نہ ہو, سب سے اچھا, سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا. کیا ہم سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کو چوائس ملے کہ آپ مور بن جائیں, یعنی مورنی, کتنے لوگ چوز کریں گے؟ حالانکہ اس کا ایک ایک پر کتنا قیمتی ہوتا ہے. سرحاب کا پر سنا ہوا ہے؟ پرندہ ہوتا ہے گولڈن کلر کے, اس کے پر ہوتے ہیں, اس کا ایک ایک پر کئی لاکھوں کا بکتا ہے مختلف کرنسیز میں. آپ کو کوئی کہے کہ انسان نہ بنتی, سرخاب بن جاتی. چڑیا, کوئل, بلبل, کوئی بھی آپ کا خواب ہے تو بتا دیں. کتنے لوگ ہیں جو لفظ انسان کو چھوڑ کر وہ لے لیتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی نہ لیتا. انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا, تو میرے مالک کا مجھ پر سب سے پہلا احسان انسان بنانا تھا. اور اس وقت تو مجھے سمجھ بھی نہیں تھی, اس وقت تو مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ انسان اور حیوان کا فرق کیا. جب میرے مالک نے مجھ سے پوچھے بغیر, میری ماں کو کہے بغیر, کوئی لین دین کیے بغیر مجھے انسان بنا دیا, تو پھر اس کے باقی احسان اس سے زیادہ نہ ہوں گے ہم پہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کھولتے ہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ معصوم بچے جو بیٹھے ہیں نا, ان کو ایک سبق ضرور پڑھائیے, بی تھینک فل, بی گریٹفل, آل پریزز آر فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیونکہ جب شکر آ جاتا ہے نا تو پھر بندہ اپنا نہیں رہتا. تو سب سے پہلے اللہ نے ہمیں انسان بنایا, الحمدللہ. دوسری بات ہے کہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل صحیح جسم کا بنایا. بلکہ جو پہلی بات ہے اس پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتی ہوں. ایک تاریخ کا واقعہ, وہ کون تھے تو اس کو چھوڑ دیجئے, بس کوئی ایک شوہر بیوی چاند کی روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے. شوہر جذبات میں آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں, تم کتنی خوبصورت ہو, اور تم اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو نا تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اب محبت میں جملے تو بول دیے, بعد میں فکر لگ گئی کہ کہیں طلاق ہو تو نہیں گئی, کیا ہوا, کیونکہ کہہ دیا چاند اگر تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو پھر تمہیں میری طرف سے طلاق ہے. خیر, فتوے دینے والے ہمارے بھی ہاں بہت ہوتے ہیں. اگلے دن لوگوں کو, دوست احباب کو سنایا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, کسی نے کہا تیری طلاق ہو گئی. سوسائٹی کو ایک موضوع مل جاتا ہے نا, باتیں شروع ہو گئیں. اب ڈاؤٹ پیدا ہوا کیونکہ حلال حرام کا معاملہ تھا. اب وہ لوگوں کے پاس گئے, مفتیان کے پاس, شیوخ کے پاس, کہ کوئی مجھے بتا دے کہ کیا میری بیوی ابھی بھی میری بیوی ہے, یا میری اس سے طلاق ہو گئی, یا واٹ ایور. خیر, سب نے اس کو مایوس کیا, تو نے تو بول دیا کہ تجھے طلاق ہے, اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو چاند سے خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں شاعری میں بھی چاند ہے اور باقی بھی چیزوں میں. لیکن چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. حقیقی صاحب علم کے پاس پہنچ گئے, اس کے سامنے جب اپنا معاملہ رکھا, اس نے کہا کوئی طلاق نہیں ہوئی تجھے, کیوں خوش ہو گئے؟ کہا اس لیے کہ تیری بیوی چاند سے خوبصورت ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے یہ کہہ دیا کہ انسان کو سب سے خوبصورت بنا دیا ہے, تو چاند تو پھر انسان سے کم ہی ہے نا, تو ان کی جان میں جان آئی. حقیقت یہ کہ انسان دنیا کی وہ خوبصورت چیز اور اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے کہ جس پہ ہزاروں ماہ پارے اور شاہ پارے بھی قربان ہے. چلیے صحیح جسم ملا. ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں. اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تو میرے لیے دنیا کیسی ہوتی؟ اب کوئی بھی خوبصورت سی چیز ذہن میں لائیں جو آپ کی فیوریٹ ہو. مثلا آپ ہیں کدھر ہیں, میں بھی سوچوں گی میں ہوں کدھر, ابھی یاد ہی نہیں آ رہا. یاد آ گیا, برمنگھم میں ہوں, یو کے میں ہوں. ذرا سا باہر نکلیں تو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں, سبزہ درخت, آسمان, حسین آسمان, اور اس پہ تیرتے ہوئے بادل. سوچئے اگر میری آنکھیں نہ ہوتی, اور اس سے بھی زیادہ تلخ بتاؤں آنکھیں تو ہوتی, اب چلی جائیں بینائی. اگر آپ کو مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ ایک سال کے بعد آپ نابینا ہو جائیں گی, آپ اندھی ہو جائیں گی, سن کر کیا لگے گا؟ ایک دم خوف نہیں آئے گا؟ تو قرآن میں ایک آیت ہے, سورۃ طہٰ ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا, جس نے میری یاد میری نصیحت سے منہ پھیرا میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا, اور قیامت کے دن اس کو اٹھاؤں گا اندھا بنا کر. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر وہ کہے گا لما حشرتنی عاما, اے اللہ مجھے نابینا کیوں پیدا کیا, وقد کنت بصیرا, میں تو پہلے بہت اچھا دیکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں, کذالک تت کا آیاتنا فنسیتھا, لیکن تو ان کو بھول گیا. تو جیسا فعل ویسی جزا. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیر کر جینے والوں کی دنیا بھی تنگ ہوتی ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے پیاروں میں سے کسی کو بھی اندھا کر کے نہ اٹھائے. کان نہ ہوتے تو کیا سنتے؟ ابھی انشاءاللہ رمضان آئے گا, ہم پیاری پیاری آوازوں میں تلاوت سنیں گے, قرآن سنیں گے. آج بھی اگر چند آوازوں کو پلے کراؤں نا آپ کے سامنے تو آپ رونے لگ جائیں, اتنی خوبصورت آوازوں میں قرأت ہے آج کے دور میں. کئی نعتیں سن کے نہیں روتے؟ کیا میرے کان میرے اختیار میں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو بولیے الحمدللہ. تو گویا کہ اللہ نے آپ کو مجھے آنکھوں کان اور دل دماغ والا بنا کر مجھ پہ ایک اور احسان کیا. تیسری چیز جس پہ آپ کو لانا چاہتی ہوں, احسانوں میں ایک بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. چند سیکنڈ کے لیے سوچے اور میں لفظ کہنے لگی ہوں نا تو وہ میرے وہ گوز بام ہو گئے, رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تصور تو کیجئے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ ہوتے تو کیا بنتا؟ کچھ نہیں ہوا. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کوئی نعمت سمجھتے ہیں؟ آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اس دولت سے محروم ہیں, اور ہمیں یہ دولت ملی بھی ہے اور ہم اس کی قدر بھی نہیں کر پاتے. ذرا سوچیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں کیا حال ہو ہمارا. ہماری آنکھوں نے اگر ابو بکر عمر عثمان علی کی طرح اپنے پیارے رسول کو دیکھا ہوتا تو ہمیں اپنی آنکھیں کتنی حسین لگتی. لیکن ہم نے پچھلے پورے ایک مہینے میں کیا کبھی ونس اے منتھ بھی اس کو نعمت سمجھ کے کہا الحمدللہ؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہ ہوتے تو ہم جنت میں جانے والوں کی لسٹوں میں نہ ہوتے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, آپ سے محبت کرنا, آپ کی عزت کرنا, اور آپ کے مقصد کو لے کر چلنا, اور آپ کے دین کو لے کر آگے دنیا میں لے جانا, یہ سب کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے تحفے ہیں. کیا واقعی ہم بھی حضرت بلال کی طرح مار کھا کر بھی اسلام قبول کر لیتے؟ آپ کو مجھے اگر کوئی اسلام کے نام پہ پتھروں پہ لٹا دے تو کیا ہم پتھروں پہ لٹائے جاتے؟ کیا میں اور آپ واقعی اس چیز کو سوچتے ہیں؟ تو پھر کہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. ایک اور احسان, لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے اس بات کا کہ اس نے ان میں ایک رسول بھیجا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنی سی باتوں پہ رکتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے نا. بالفرض آپ کو جس سے محبت ہے اس نے آپ کو بہت ہی حسین چیز دی. آپ نے کسی رشتے کو ذہن میں لے آئیے, نانی, دادی, ماں, باپ, بھائی, کبھی زندگی میں انہوں نے ہمیں کچھ دیا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میری ماں کی نشانی ہے, یہ میرے بھائی کا پیار ہے. یہ جہیز کی چیزوں کو عورتیں کیوں سینے سے لگائے رکھتی ہیں؟ نیا لے آئیں لیکن یہ پرانا نہیں پھینکو گی, کیونکہ یہ میرے ماں باپ کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے کیا تحفہ دے کر گئے؟ سوچیے اللہ کے نبی کا تحفہ قرآن، سنت، حدیث، کتنا پیار تھا میرے پیارے نبی کو اپنی امت سے۔ مکہ کی گلیوں میں پھرے، آپ پر آوازیں کسی گئیں، آپ سجدوں میں جاتے تو آپ کی کمر پہ اجری رکھ دی جاتی، آپ کو قتل کرنے کے ارادے کیے گئے، ابو جہل نے کتنی دفعہ آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے یہ کام نہیں چھوڑا، آپ نے یہ رستہ نہیں چھوڑا۔ مکہ سے نکلے، طائف چلے گئے کہ چلو جا کے ان کو کچھ بتا دیں، وہاں گئے پتھر پڑے، سنا ہوا ہے نا واقعہ، جوتیوں میں خون چپک گیا، آپ ڈسارڈن نہیں ہوئے، ہی نیور گیو اپ۔ پھر وہاں پیدل گئے، آپ کو موقع ملے تو جائیے گا، اللہ لے کر جائے آپ کو، مکہ اور مدینہ بار بار لے کر جائے اللہ آپ کو مجھے۔ آپ جا کر تو دیکھیے ذرا، آج بھی تقریباً سوا گھنٹہ لگتا ہے بہترین گاڑیوں پہ، کوئی بہت بھی تیز چلا لے گا تو ایک گھنٹہ، فل سپیڈ سے چلیں تو مکہ سے طائف آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی پیدل اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر، زید کو، کیا میں اور آپ اتنا سفر کر سکتے ہیں دین کے نام پہ؟ ہمیں کوئی کہہ دینا کہ آپ یہاں سے ذرا بریڈ فورٹ چلیے، وہاں ایک سیرت کانفرنس ہے یا وہاں قرآن پڑھایا جائے گا، تو ہمیں سے کتنے جائیں گے؟ لندن بھیجے کوئی آپ کو، مینچسٹر جائیے، پیرس جائیں، ہم کہیں گے اتنی دور، بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ کو اگر یہاں سے آدھا گھنٹہ دور جانا پڑے کہ جائیے ذرا اللہ کا کلام اور نبی کی بات تو سیکھیے، کتنے لوگ جائیں گے؟ کیوں نہیں؟ اور اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ہر روز جائیں تو کتنے جائیں گے؟ کتنی دیر؟ ایک گھنٹہ؟ دو گھنٹے؟ تو کہیے ذرا سارے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کا کلام سننے کے لیے جائیں گے۔ صحابہ نے تو کہا کہ برق غمات تک جانا پڑے، دور دراز، جس کو ہماری زبان میں نہیں کہتے، کوکاف۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، پہلی جنگ تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ جنگیں کیسے ہوتی ہیں اور کیا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے مشورہ لیا، اور مشورہ لینا آپ کی بڑی پیاری سنت تھی، اللہ ہمیں بھی اس پہ عمل کی توفیق دے۔ تو آپ لوگوں کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ بنا ہوا ہے تو ہم نکلیں کہ نہ نکلیں، تو مہاجرین جو تو پہلے ہجرتیں کر کے اپنے فیصلے اللہ کے ہاتھوں میں دے ہی چکے تھے، سب نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں جائیں گے، لیکن آپ کچھ ہم ہی نہیں بھر رہے۔ ایک نے کہا، دو نے کہا، باقیوں نے بھی کہا، خاموش ہوئے۔ تو پھر مہاجرین میں سے کسی کو خیال آیا اللہ کے نبی انصار مدینہ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، کیونکہ مہاجرین نے تو گھر بار دے دیے، پیچھے اور کیا رہ گیا، چلیں جی ادھر بھی چلتے ہیں۔ یاد رکھیے جتنا آپ اللہ کے لیے نکلنے لگتے ہیں اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا جہاں جانا چلتے ہیں جی، اچھا اب ذرا شام کو ادھر، کوئی بات نہیں، اچھا کل پھر، ٹھیک ہے، یوزڈ ٹو ہے۔ پہلی قربانی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد قربانیوں کی داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ پہلی نماز مشکل ہے، ایک دفعہ آپ کو نماز کا شوق لگ جائے چھٹتی ہے، بستر کانٹا نہیں بنتا، پہلا روزہ بڑا مشکل ہوگا، ہائے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، سر میں بھی درد ہوگا، لیکن دو تین روزوں کے بعد کیا ہوتا ہے بھلا، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو جو نیکی کر لیں وہ آسان لگتی ہے، جس کو چھوڑ دیں وہ مشکل لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیارے نبی کی امت بنایا، اور نبی کا تحفہ ہے قرآن۔ قرآن کا ایک دوسرا نام لے لیجئے، کی ٹو سکسیس، کامیابی کی کنجی۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے ذہنی طور پہ، آپ ذہن میں لائیے ذرا سا، بالفرض میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیے گئے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو جاتے تو بس پھر تو ہم پکے سچے مومن ہوتے، ہاتھ کھڑا کریں، کیونکہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھتے، ایسے ہی ہے نا، خوش تو ہوتے ہم۔ لیکن یہ نہ کہا کریں، اگر کبھی کسی وقت کا ہے نا تو اللہ سے کہیں، پوری دعا مانگیں، اے اللہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے تو ہمیں ایمان بھی پھر ابو بکر صدیق جیسا ملتا، کیونکہ ابو جہل بھی تو ادھر ہی تھا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار، پاس ہی تو رہتے تھے، لیکن نبی کو نہیں مانا۔ تو یاد رکھیے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ پاس رہ کے بھی نہیں مانتا، اور جس نے ماننا ہے وہ دور سے بھی ماننا۔ ایک موقع پہ پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کچھ لوگوں کی بڑی تعریف کی، وہ کیا تھی، وہ حدیث ہے، میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں، اس لیے کوٹ نہیں کر رہی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیثیں تب کوٹ کرانی چاہیے جب ہاتھوں میں کاغذ اور قلم ہو۔ بس سن لیجئے، اور اگر کسی کو اس کا ریفرنس چاہیے ہو تو بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی، کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب صحابہ کو نا فوراً تجسس لگ جاتا تھا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ اور کچھ صحابی جو ہے نا وہ دل میں سوچ کے خوش ہو رہے ہیں، یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، مانتا نا اپنے ایمان پہ. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کرنا تھا؟ تم تو مجھے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو. میں تو ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ میرے بھائی ہوں گے، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. یہ کن کی بات ہے؟ یہ آپ کی میری بات ہے. جس کو جتنی نعمت ملی اس کا اتنا حساب سخت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا، قرآن نے پاک جیسی خوبصورت کتاب ان کے دل پہ نازل کی. آج ہمارے سب کے گھروں میں کئی نسخے ہیں، پارے پارے کر کے کئی سیٹ ہوں گے، کسی بھی موقع پہ ہم مل کے ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں نا. میرا ایک سوال ہے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کتنا سمجھ آتا؟ یعنی میں آپ کو کوئی بھی تلاوت سنوانا چاہ رہی ہوں اینی ویئر، اور آپ سن کر مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کا کون سا حصہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے اور ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں رونا چاہیے. دو ہی لوگ روتے ہیں یا دو ہی لوگوں کو رونا آتا ہے قرآن پڑھ کے؟ ایک وہ جس کو سمجھ آ رہا ہو، وہ کیوں روئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پہ روئے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. جہنم کا ذکر آئے تو روئے کہ اللہ میں جہنمیوں میں نہ کرنا، اور اگر جنت کا ذکر آئے تو اس بات پہ روئے کہ اللہ اس جنت سے محروم نہ کرنا. آج بھی آپ کسی عرب قاری کی تلاوت سنیں تو آپ کو ان کی آواز سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی ان کی آواز میں ایک سوز ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سمجھ آتی ہے. اور دوسرا، جس کو سننے سے پڑھنے سے سمجھ نہ آئے تو وہ کیوں روئے؟ ذرا سی توجہ. وہ اس بات پہ روئے کہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی. دیکھیے، قرآن سن کے سمجھ نہ آنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے. میں اس وقت بول رہی ہوں نا اردو میں، آپ سب کتنے پیار سے سن رہے ہیں. مجھے تو آپ سب پہ اتنا پیار آ رہا ہے، اللہ کو پتہ نہیں کتنا آ رہا ہوگا. اور اگر اللہ کے نبی یہاں کہیں کھڑے ہوتے تو وہ تو اور بھی خوش ہوتے کہ میری امت کے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے. آپ کو مجھے قرآن کو سمجھنا ہے. زندگی کی کامیابیوں کے خزانے کی چابی اور آخرت کی کامیابیوں کی کنجی اس قرآن میں ہے. آج ہم مسلمانوں سے یہ چابی کھو گئی، الا ماشاءاللہ. ہیں آج مسلمان پریشان، دکھی، بیمار، غم زدہ، موت کا خوف مسلمانوں کو ہے؟ غیروں کو تو ہوگا، مسلمانوں کو بھی ہے. کسی بھی چیز میں اگر آپ مسلمانوں کو پیچھے ہوتا دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی چابی کھو گئی. کبھی جرت نہ ہوئی کسی کی میلی آنکھ سے دیکھنے کی. اور آج نبی کی امت گاجر مولیوں کی طرح کٹتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ امت کو سبق بھول گیا. ہم اللہ سے پیار کرتے الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے الحمدللہ، لیکن ہم وہ کام کرنا اور وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتے جو اللہ کے نبی کی زندگی تھی. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی کیا سنتیں تھیں؟ سب کو پتا، مسواک کرتے تھے، جمعے کے دن غسل کرتے تھے، پانی بیٹھ کے پیتے تھے، ناخن کاٹتے تھے، خاص طور پہ جمعے کے دن سرما لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، بالوں کو کنگھی کرتے تھے، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے. تو آج ہم میں سے کس کس کا؟ ہم تو ایک ہی بار اب رکھیں گے. کپڑے اپنے خود سی لیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا تھا اس کو سی لیتے تھے الحمدللہ. گھر میں کام میں مدد کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، سجدے ہاتھ سے کھاتے تھے، مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھتے تھے، اندر آتے دائیں رکھتے تھے الحمدللہ. اللہ کے نبی کی کیا صرف یہی سنتیں تھیں؟ ایک سنت ایسی ہے جو آپ نے زندگی کے پہلا دن، جس دن اللہ نے اپنا دین آپ کو دیا، اقرا باسم ربک، پہلی وحی کہہ لیجئے کہ جب نبوت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اللہ کے حکم سے دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، جس کو کہتے ہیں انذار، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. آج ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ. تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تمہیں پہنچ گیا، اب تم دوسروں کو پہنچاؤ. یہ ہے وہ سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. ایسا کھڑے ہوئے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس میں رات کے قیام کی بات تھی، اللہ کے نبی نے راتوں کا قیام اور بڑھا دیا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے کالی کملی والے، اے چادر لپیٹ کے سونے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وارن کیجیے، کس بات کا؟ کس دنیا کے اندھیروں کو دور کرو۔ پہلے دور کی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہتی تھیں کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کی مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں کہ یہ سو جائے، سمجھیے گا، پہلی مائیں دودھ پلاتی تھی کہ اٹھے، اٹھ کام کرو، اس دنیا میں نور توحید کا اہتمام کرو۔ آج کی ماں کہتی ہے یہ سو نہیں رہا، ذرا میں اس کو دودھ کی بوتل بنا دوں، تو مت سو گئی۔ آج ہم مائیں وہ ذمہ داری اس طرح سے پوری کر پا نہیں رہی جیسے کرنے کا حق ہے۔ سوال کیا ہے؟ آج کے دور میں جو فتنے ہیں، وہ فتنے کیا پہلے بھی اتنے تھے؟ میں آپ سے چند سوال پوچھتی ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھیے، آپ اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں؟ کتنی مائیں ہیں جو سوچ کے پریشان ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں جس تیزی سے حالات بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے ان بچوں کے بڑے ہونے اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا حالات ہوں گے؟ فکر کس کس کو ہے؟ مجھے تو بڑی فکر ہے، غم کھا رہا ہے واللہی، جس کو کہنا رات کو چین نہ دن کو خوشی۔ نعمتیں ہیں، کھانا پینا، دنیا کی دولت بہت ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس دنیا میں ہر آنے والا دن فتنوں کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب اتنے فتنے ہوں گے کہ آدمی صبح کو اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، لیکن جب رات کو بستر پہ جائے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ اب وہ کافر کیسا کافر ہے؟ بڑی تفصیلیں، منکر، انکار کرنے والا، ناشکرا، کسی حکم کو نہ مانے گا تو اس حکم کا منکر، اور اسی طرح اپوزٹ بھی ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی جب قبرستان میں سے گزرے گا نا، تو قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کو کہے گا، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ زمین کے سینے پہ نہیں ہو، اس کے پیٹ میں ہو۔ اتنے فتنے ہوں گے۔ اب یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، آپ نے جب یہ کہہ دیا تو یہ تو ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام ان باتوں کو سن کر جب گھبرا گئے، اور ایک سے زیادہ باتیں ہیں، میں صرف آپ کو اور خود کو ایک چھوٹی سی سوچ دینا چاہتی ہوں آج، کہ اپنے ان بچوں کے لیے ہم نے کیا سوچا۔ ہم بہت بھی کریں تو ان کو ناظرہ پڑھا دیں، چھ کلمے پڑھا دیے اسکائپ کے تھرو، یا ادھر کسی مسجد میں لے جا کر دو تین سال میں فاتحہ سے ناشتہ قرآن پورا کر دیا۔ جس دن بچہ فاتحہ شروع کرے تو رسم بسم اللہ کروا دی، رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلا دیا، اور جس دن پورا کرے اسے آمین کرا دی، اور مولوی صاحب کو ایک جوڑا دے دیا۔ کیا یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو اس قرآن کی سمجھ بھی تو آئے، تو اپنے بچوں کو ہم نے قرآن کے ترجمے سے جوڑنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کب ہوگی؟ جب آپ کی باتیں سیکھیں گے اور سنیں گے۔ الحمدللہ مائیں بہت محنت بھی کر رہی ہیں، باپ تو ہمیشہ سے کرتے آئے، وہ تو کما کے لاتے ہیں۔ آج کے دور کی ماں کو بہت فکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ بس اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھانا ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں ابھی آپ کے سامنے نارویجین بولوں، کس کو سمجھ آئے گی؟ اور آپ کتنی دیر بیٹھیں گے؟ اگر ہمیں آواز تو آئے، بات سمجھ نہ آئے، تو ہم کیسے بات مانیں گے؟ اکثر مائیں اپنے بچوں پہ جو غصہ کرتی ہیں نا، سنتے نہیں، سنتے نہیں، اصل میں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ کسی کو بلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ آئی نہیں رہا، آپ کو غصہ آ گیا، پاس جا کے غصے سے آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا اس نے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے، تو پھر کیا کہیں گے؟ ارے تو نے تو سنا ہی نہیں، تو نے تو اپنے کان بند کیے ہوئے۔ تو کان کھولنے ہیں، کیسے؟ اس قرآن کی خوبصورتی سے۔ انشاءاللہ ہم نے وہ مائیں بننا ہے جو مائیں اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑتی تھیں۔ صحابیات کی طرح ان کو جب ہم نے لوریاں دینی ہے تو صحابہ کرام کی کہانیاں، ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے کھلانا پلانا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بندے کا اضافہ ہوتا ہے، کب؟ جب کسی مسلمان گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچوں نے انشاءاللہ کل دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دنیا کو مسخر کیا, کیا وہ آپ کی ذات سے نور پھیلا, یہ سب کچھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اخلاق دیا کہ جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا. اللہ کے نبی راہ جاتے لوگوں کی خدمت کرتے تھے, ان کے بوجھ اٹھاتے تھے. ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے شہر چھوڑ کے جا رہی تھی اور اللہ کے نبی ہی مل کے, اب ہوا کیا, آپ نے لوگوں کے ساتھ اخلاق برتا. آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں رہے, ہم مسلمان بھی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, سگے بھائی بہنوں میں ناراضگیاں. چلیں تھوڑا سا بھائی بہنوں کو بھی یاد کر لیں. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں, اپنے بہن بھائی سگے, آج ان کے لیے بھی دل میں وہ رحم اور ہمدردی محسوس نہیں کرتے سم ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے کرتے تھے. ایک موقع پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. ہے آپ کو سناؤ, آپ کے تو سینے پہ اترا. کہا ہاں مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے سورۃ نساء شروع کر دی اور جب وہ آیتیں آگی فکیف اذا جئنا, پس کیا ہوگا اس دن جب ہم لائیں گے آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر, اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. پھر آپ نے مجھے کہا بس قطن قطن ادھر ہی رک جاؤ. اللہ کے نبی آپ کیوں روئے؟ کہا مجھے امت کا درد یاد آ گیا. اللہ نے ہر نبی کو دعاؤں کا حق دیا کہ کوئی دعا کر لو میں قبول کروں گا, اور ہر نبی نے وہ دعا کا حق مان بھی لیا. آپ کو تو پیارے نبی نے کیا کیا, وہ دعا میرے اور آپ کے لیے سنبھال دی. کہ اللہ تعالیٰ میں یہ دعا اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن کروں گا کہ اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو بخش دے. کیا میں اور آپ اللہ کے نبی سے اتنی پیار کرتے ہیں؟ آپ راتوں کو روئے تو امت کے لیے, ایک پوری رات اللہ کے نبی صرف یہی دعا کرتے رہ گئے. سورۃ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو عذاب دے تو اس پہ قادر ہے. اشارہ کیا تھا کہ بخش دے. کیا باقی آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ جیتے ہیں؟ ابھی چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کا وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کرنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر یہ قرآن نازل کیا گیا تھا, آپ کے اوپر دل پہ نازل کیا, اور اس قرآن کی وجہ سے لوگ دشمن ہوئے آپ کے پاس. کیوں؟ کہ ان کا جو باپ دادا کا طور طریقہ تھا نا اس سے ٹکراتا تھا. آپ دیکھیے کہ مکہ والے اللہ کے نبی کے رشتے دار تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پھپھو کے بچے تھے, کوئی چچاؤں کی ولادیں تھیں, ایک ہی خاندان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس شہر میں بھیجا وہ مکہ تھا, اور مکہ والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے, یہ تو سبھی کو جانتے ہیں نا, حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور آپ تھوڑے سے شعور کی عمر کو آئے تو آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ایک اللہ کے نام پر قائم کیا گیا تھا وہ بتوں سے بھرا ہوا ہے, آئیڈلز, سٹیچوز. 360 بتوں کی بات ملتی ہے, 360 بت تھے اس میں. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا ان سے منتیں مانگتے مرادیں مانگتے وہ ایک الگ کہانی تھی, لیکن بت پوچھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, لیکن جب لبیک اللہم لبیک کہتے نا تو اس کے بعد کچھ لفظ بڑھا دیتے جو صحیح نہیں تھے. خیر جو بھی ہو گیا سو ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت دی توحید کی کہ جس کے بعد لوگ دشمن بن گئے. اللہ کے نبی کا یہ بہت بڑا احسان تھا ہم سب پہ کہ جو آپ نے کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ جو اپنے تھے وہ دشمن بن گئے اور جو دشمن تھے وہ اپنے بن گئے. ایک بات یاد رکھیے, ایک جملہ بولوں گی شعور سے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں گئے تھے نا وہ خود کو نمبر ایک مسلمان کہتے تھے, اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا, ماں کا نام بی بی آمنہ تھا, مسلمانوں والے نام ہے. خانہ کعبہ میں آنے والوں کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن عملی طور پہ ان پریکٹس ان کے سارے طریقے غیر مسلموں والے ہو چکے تھے۔ یہ تو میں نے ابھی عبادات بتائی ہیں نا، مثلا نماز، نماز پتہ کیسے پڑھتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مگر کیسے؟ سب کپڑے اتار کے، نیکٹ، برہنہ۔ کوئی پوچھتا کیوں، تو کہتے تھے اس لیے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہم یہ کپڑے اتار کے حج کرتے ہیں تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں۔ یعنی آپ کہہ لیجئے وقت اور ماحول کا اتنا اثر ہوا، سب کی غلط چیزیں اپنا لی، لیکن اسلام بھی نہ چھوڑا۔ کیا اچھا مسلمانوں کا یہ حال تو نہیں ہو گیا؟ دیکھیں شادی، آج ایک مسلمان کی اور غیر مسلم کی شادی میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا صرف ادھر نکاح پڑھانے اور ادھر آگ کے گرد پھیرے لگانے کا فرق تو نہیں رہ گیا؟ ادھر بھی ناچ گانا، ادھر بھی ناچ گانا، ادھر بھی اسراف، ادھر بھی اسراف، ادھر بھی بے پردگی، ادھر بھی، تو کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچایا، اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق دے۔ کسی بھی چیز کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ جب اس کو استعمال کریں، اس کی کیئر کریں۔ ہم جتنا اپنے دین پہ عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کہا کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، یعنی بے نیاز ہے، بہت بڑا ہے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا۔ ہم بھی دعا کر لیں، اللہ ہم سب کا حساب نہ لینا۔ اللہ جتنی بھی بہنیں اس وقت اس مسجد میں بیٹھی ہیں اور اس بات کو سن رہی ہیں، ان سب کو بے حساب جنت میں بھیج دینا، اور ان معصوم بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے دائی بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہی دعاؤں کی وجہ سے رضی اللہ عنہم و رضوان بن گئے۔ بس ایک کام کر لیجئے جو مسنگ ہے، ہم نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سامنے رکھا ہے ہم سب کے لیے کہ رمضان میں قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن پاک ختم تو آپ کرتے ہی ہوں گے نا، ہر سال اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ قرآن کا پیغام دلواتا ہے۔ اس سال اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ خیر اور عافیت رہے، اللہ ہم سے یہ کام کروائے جو ہم نے سوچا ہے، جس پلان پہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں 19 سے 20 کی بھی تبدیلی نہ کرے ہر سال کی طرح۔ تو اس سال اللہ نے یہ پیغام برمنگھم میں رکھوایا، دور حاضر کے فتنے اور ان کا حل، ڈیلنگز ود دی ٹرائلز اینڈ ٹریبلیشنز۔ آج کل فتنے ہیں، گلی گلی فتنہ، اندھیری رات کی طرح فتنے۔ انشاءاللہ آپ اتنا کچھ سنیں گے فتنوں پہ کہ یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے نا، اس کا حل ہے، جس میں آپ دیکھیے گا کہ ہر پارے میں ڈفرینٹ تھیم ہوں گے انشاءاللہ۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آج اولاد کا کتنا مشکل ہو گیا براٹ اپ، بچوں کی تربیت کی آزمائش نہیں ہے، مال کی فتنے، دنیا میں آپ دیکھیے کہ بے دینی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہر دن ہم ایک ایسی بات ضرور سیکھا کریں گے جس سے ہمیں اچھی ماں بننا آ جائے گا، پہلے بھی اچھے ہیں اور اچھے بنیں گے، اور اچھی بیویاں، کس کس بہن کا خیال ہے کہ وہ اچھی بیوی ہے، ہاتھ کھڑا کرے۔ پہلے تو میں ہی ہاتھ کھڑا کر دوں، میں اپنے ہسبینڈ کو اکثر کہتی ہوں مجھے آپ پہ رشک آتا ہے، اب وہ کیوں آتا ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ تو یہ کوئی میں بڑائی میں نہیں کہتی، میں اپنے دل کے جذبے ان کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کے لیے کیسے سوچتی ہوں، مجھے اس پہ آپ پہ رشک آتا ہے۔ تو قرآن آپ کو اچھی بیوی بننا بھی سکھائے گا، اچھی ماں بھی، اچھی بہو بھی، اچھی ساس بھی۔ دیکھیں ہمارا دین اتنا پریکٹیکل ہے نا، کوئی ایک بات آپ کو ایسی لگی جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں۔ ہم کیوں سیاست کی باتیں کریں، ہم فرقہ بازی کی اور اختلافات کی باتیں کیوں کریں، ہم سیاست کو کیوں ڈسکس کریں؟ میرا آپ کا کام تو روٹی پکانا ہے، بچے پالنے ہیں، گھر صاف کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم انشاءاللہ اس میں لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔